نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو، اور اللہ پاک اس مبارک اور سعید مہینے کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث مغفرت اور باعث فضل امین بنائے، تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے کے دنوں کا حق بھی ادا کر سکیں اور اس کی راتوں کا حق بھی ادا کر سکیں. دنوں کا حق صیام اور ان کے جملہ حقوق پورا کرنے سے، اور راتوں کا حق قیام اور اس کے جملہ حقوق پورے کرنے سے. آج ہم پہلے پارے کے بیان کی ابتدا کر رہے ہیں. پہلے پارے کی ابتدا اور اس طرح قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ قرآن مجید کا افتتاح ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جیسے یہ قرآن مجید کا افتتاح ہے، اسی طرح یہ ہر خیر کا افتتاح ہے. اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو پورے قرآن مجید کے معانی، مطالب اور معارف کا خلاصہ اور مجموعہ بھی بنایا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ ہر خیر کا، بھلائی کا، برکت کا اور نعمت اور سعادت کا جملہ، نعمتوں، برکتوں، سعادتوں کا خلاصہ بھی ہے، مجموعہ بھی ہے اور خزانہ بھی ہے. اسی فتحہ سے، جیسے فاتحہ کھولنے والی، اسی سے مفتاح ہوتی ہے. مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، بند تالے کو کھولنے والی، کھولنے والا جو آلہ ہوتا ہے اسے مفتاح کہتے ہیں، اور وہ فاتحہ ہوتی ہے. تو یہ سورہ فاتحہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی میں اور انسان کی طبیعت میں جو بندشیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے خیر داخل نہیں ہوتی، تقویٰ داخل نہیں ہوتا، بھلائی، نعمت اور سعادت انسانی زندگی میں باوجود داخل نہیں ہوتی، رکاوٹیں ہوتی ہیں، کبھی ظاہری قسم کی، کبھی باطنی قسم کی، کاروباری مشکلات ہوتی ہیں تو اس کاروبار میں خیر اور برکت داخل نہیں ہوتی، بیماریاں ہوتی ہیں، صحت میں خیر داخل نہیں ہوتی، برکت داخل نہیں ہوتی، روحانی طبیعت میں ایک انقباض، گھٹن ہوتی ہے، انفتاح نہیں ہوتا، شرح صدر نہیں ہوتا، اور اللہ پاک کی رحمت اور خیر و برکت کے دروازے نہیں کھلتے. تو انسان اپنی زندگی کے ظاہر و باطن میں اس طرح کی بہت ساری گھٹن اور بہت ساری بندشیں اور بہت ساری رکاوٹیں محسوس کرتا ہے. اس سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی کنجی بنایا ہے کہ جو اس کے راز کو پا لے اور کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور اس کے انوار اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کی کثرت سے کوشش کرے، اللہ پاک اس کی فاتحہ کی کنجی کے ذریعے اس کے ظاہر اور باطن کے سارے تالے کھول دیتا ہے، اس کی ساری رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے، اس کی ساری بندشیں ہٹا دیتا ہے، اور زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے سورہ فاتحہ کی برکت سے کھل جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے برکتوں کا اتنا بڑا خزانہ رکھا ہے کہ میں اگر ساری رات یہی کہتا رہوں تو پھر بھی ناکافی ہوگا۔ یہ ایک راز، سورہ فاتحہ ایک راز ہے، سورہ فاتحہ ایک راز ہے، اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، اور ہر طرح کی خیر و برکت کے حصول کے لیے سورہ فاتحہ ایک مؤثر، مجرب اور نتیجہ خیز علاج ہے جو اللہ پاک اور اللہ کے پیارے رسول نے امت کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگلی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اب میں آیات کو پڑھنے کی بجائے اس کے مطالب اور معنی پہ توجہ دوں گا۔ سب سے پہلے الف لام میم کی شکل میں حروف مقطعات آئے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ آپ یوں سمجھیں کہ کچھ رموز ہیں اور اشارات ہیں، اور ہر علم کے اندر کچھ رموز اور کچھ اشارات ہوتے ہیں، ہر علم میں وہ راز ہوتے ہیں۔ تو گویا قرآنی علم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ اشارے رکھے ہیں، کچھ رمزیں رکھی ہیں، کچھ معرفت کے نقطے رکھے ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا حتمی اور قطعی طور پہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو یہ جو بعض صورتوں کے ابتدا میں ایسے کلمات آتے ہیں، ایسے حروف آتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ کر پھر مضمون آگے بیان کیا۔ اس میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا اور قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا۔ فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے حق ہونے میں، جس کے صحیح ہونے میں، اور جس کے قطعی اور حتمی ہونے میں، اور اصلاً ظاہراً اور باطناً، اور لفظاً اور معناً اللہ کا کلام ہونے میں نہ کوئی شک ہے نہ کسی شک کی گنجائش۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے تو انسان سوچ سکتا ہے کہ جن لوگوں کو پرہیزگاری نصیب نہیں ہوئی، ان کو تقویٰ کی منزل نصیب نہیں ہوئی، وہ متقین کے زمرے میں شامل نہیں، تو کیا یہ قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں؟ نہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اس کا ذکر ایک اور مقام پر ہے جہاں فرمایا ھدی للناس، یہ سارے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، تو پوری نسل بنی آدم کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس مقام پر اس خاص ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاروں کے لیے اور متقین کے لیے خاص کر دی۔ یہ ہدایت خاصہ ہے اور وہ ہدایت عامہ ہے۔ دیکھو نا، ایک صحت وہ ہے جو ہر اس شخص کو حاصل ہے جو زندہ ہے۔ مفتی عبدالقیوم خان صاحب اس بات کو پسند فرمائیں گے اور تائید فرمائیں گے کہ ایک صحت وہ ہے جو ہر اس شخص کو اللہ نے عطا کی ہے جو زندہ ہے۔ کہ اس کی صحت ہے تو وہ زندہ ہے، اگر وہ کلیتاً صحت سے محروم ہو تو زندہ کیسے رہے گا، وہ مر جائے گا۔ تو یہ صحت عامہ ہو گئی۔ اور ایک صحت وہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو صحت کا خاص لحاظ کرتے اور پرہیز کرتے، نقصان دہ چیزیں نہیں کھاتے، کھانا ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں، بے وقت نہیں کھاتے، اور اپنی جسمانی آرام کا خیال رکھتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ڈاکٹروں کی اور طبیبوں کی ہدایت کے مطابق اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور اس جسم کو طاقتور کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ پرہیز کی ان کے لیے صحت خاصہ مل گئی. اور ایک صحت عامہ بھی ہے جو ہمارے جیسے ان لوگوں کے لیے جو پرہیز ہی نہیں کرتے. تو جو پرہیز کیے بغیر بھی جسم کو صحت میسر رہتی ہے وہ صحت عامہ ہے. اسی طرح جیسے انسانی جسم کے لیے ایک صحت کی دو قسمیں ہیں، عام صحت اور خاص صحت، اسی طرح ایمان کی دنیا میں ایمانی جسم کے لیے بھی صحت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ صحت ہے، ہدایت ہے، جو ہر ایک شخص کو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ خواہ وہ مومن ہے یا فاسق و فاجر ہے، متقی ہے یا کافر اور منکر بھی ہے. ہدایت تو اس کو بھی قرآن نے دے دی، بھائی یہ راستہ غلط ہے، گمراہی والا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، دوزخ میں جاگیر ہوگے، برباد ہو جاؤ گے. یہ راستہ بھلائی والا ہے، خیر والا ہے، فلاح ملے گی، دنیا اور آخرت سمر جائے گی. تو جس کو یہ بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ نہیں، یہ برائی کا راستہ ہے اور یہ خیر کا راستہ ہے، تو ہدایت عامہ تو اس کو بھی دے دی. اب کچھ لوگ وہ ہوئے جنہوں نے کہا مان لیا اور صحیح راہ پہ چل پڑے، وہ ہدایت خاصہ پا گئے. پھر ان میں بھی کچھ خاص ہیں، کچھ خاص الخاص ہیں. کچھ وہ ہیں جنہوں نے پرہیز کی تھوڑی سی تو صحیح راہ پہ چل پڑے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے بڑی پرہیز کی اور محبوب کے منشا کا بڑا خیال کیا، اس کو رب کریم نے مزید ہاتھ سے پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا. تو یہ پھر ایک اور اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، ایک اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے، متقین کی صفات کو بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب. یہاں سے بات شروع کر کہ متقین اور پرہیزگار ان کی صفتیں بیان کی ہیں، اور اس مقام پر پانچ صفات کا ذکر کیا گیا. کتنی؟ ایک ایمان بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے. دوسری صفت اقامت صلاۃ، جو ظاہری اور باطنی جملہ حقوق ادا کرتے ہوئے نماز کو اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں. انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں اور نماز کو زندگی میں قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ. اور ایمان بالغیب پہلی صفت ہے، یعنی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور جو چیزیں ایمان لانے والی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی. انسان اللہ پر ایمان لاتا، اللہ دکھائی نہیں دیتا. انسان رسول پر اور رسولوں پر ایمان لاتا ہے. آپ کہیں گے رسول تو دکھائی دیتے ہیں، کم از کم ان لوگوں کو تو دکھائی دیتے تھے جو ان کے زمانے میں ہوئے. نہیں، میں اور بات کہنا چاہتا ہوں، رسول کی شخصیت دکھائی دیتی ہے مگر جس تعلق نے ان کو رسول بنایا وہ دکھائی نہیں دیتا. وہ وحی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ان کے اوپر وحی اتارنا، اللہ کا ان کے اوپر کلام نازل فرمانا، اللہ کا ان سے مخاطب ہونا، ہم کلام ہونا، یہ تو انسان عام انسان نہیں دیکھتا. اس لیے ان کی جو حقیقت رسالت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، وہ بھی ایمان بالغیب میں. اس کے دلائل کا مشاہدہ کرتا ہے انسان، اس کے دلائل کا مشاہدہ کرتا ہے، اس رسول کے معجزات کا مشاہدہ کرتا ہے، اس رسول کی سیرت طیبہ کا مشاہدہ کرتا ہے. اعلی حاصل کیا، جب رسول زبان مبارک سے اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو سنتا ہے. تو جو اس رسالت کے پیچھے بنیادی حقیقت کار فرما ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتے. انسان ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان بالملائکہ، وہ بھی دکھائی نہیں دیتے. یہ عمومی سطح کی بات ہے. کیا عمومی سطح کی بات ہے؟ ورنہ تو اللہ پاک کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ ملائکہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عمومی سطح پر جو ہماری ایک عام زندگی ہے اور طبی زندگی ہے، اس میں جو حقائق نظر نہیں آتے. پھر عالم آخرت میں تو سب کچھ نظر آ جائے گا، اس میں تو اللہ کا دیدار بھی ہو جائے گا. تو ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر آخرت پر ایمان لاتے ہیں. آخرت میں پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، آج تو کسی کو نظر نہیں آتی. اسی طرح پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو کتابوں بھی ان کی بنیاد بھی وہی پر ہے, وہی رسول پہ اترتی ہے اور رسول کے اور نبی پہ اترتی ہے اور نبی کے بتانے سے ہم ایمان لاتے ہیں. ہم تو نہیں دیکھتے, نہ کان سے سنتے ہیں. اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا, باس بعد الموت پر, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا. تو آپ دیکھیے میں نے یہ سارے ایمان کے جو ارکان بیان کیے تو آپ یہ سمجھ گئے کہ ایمان جس جس چیز پر آپ اور ہم لاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کبھی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی اور ہم اس کو مان لیتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ایمان ہے ہی وہی جو ایمان بالغیب ہے, اس لیے کہتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. پھر اقامت الصلاۃ ہوتی, پھر اس کے بعد ينفقون ومما رزقناهم ينفقون, جو ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے, یہ متقین کی صفات میں سے تیسری صفت ہے. پھر اس کے بعد وحی پر ایمان لانا ہے, کیا اللہ کی وحی پر ایمان لانا ہے. اور پانچویں صفت وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت کا ایقان, آخرت کا یقین. اب آپ نے دیکھا کہ متقین کی اس مقام پر پانچ صفات بیان کی, ابتدا بن دیکھے ایمان سے ہوئی اور انتہا متقین کی صفات کی ایقان یعنی کامل یقین پر ہوئی, کامل یقین پر ہوئی. تو ایک ذہنوں کے اندر دبے ہوئے سوال کا جواب مل گیا, اور سوال دبا ہوا یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب حقیقتوں کو دیکھا نہیں تو ایمان کیسا, اور وہ ایمان کس طرح ہمیں کسی منزل تک پہنچائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر بن دیکھے تم مان لو تو پھر اس ماننے اور ایمان میں برکت یہ ہے کہ اسے اگر اعمال سے نور دینا شروع کر دو اعمال صالحہ کا, تو جن حقیقتوں کو تم نے بن دیکھے مانا تھا اعمال صالحہ اور عبادات کے, انفاق کے, نماز کے اور ان تمام چیزوں کے نور سے تمہارا ایمان اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جو تمہیں شک رہتا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور یقین سے بدل جائے گا. تو بن دیکھے مانا تھا اور تمہارا سفر ختم ہوگا جا کے کامل یقین پر, اور کامل یقین تو مشاہدے سے بھی آگے کی بات ہے, مشاہدے سے بھی. تو اس میں بن دیکھے والی چیز کا خود بخود جواب آ گیا. اب اس میں روحانی اعتبار سے ایک نقطہ یہ ہے, وہ یہ کہ اہل اطاعت, جو لوگ اللہ کے اطاعت گزار بندے, نیک صالح متقی بندے, اللہ والے بندے ہوتے ہیں, وہ ابتداءً اپنی ریاضت کا, مجاہدہ کا, عبادت کا, اللہ کی بندگی کی ابتدا بغیر مشاہدہ انوار کے کر دیتے, بغیر مشاہدہ کے ابتدا عبادت کی کر دیتے. پھر ریاضت کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, نماز کے ذریعے انہیں روحانی معراج ملتی ہے, اور یہ روحانی معراج نماز اور انفاق کے ذریعے ان کی رکاوٹیں کھلتی ہیں, پردے اٹھتے ہیں, اور اسی راستے سے گزر کے انہیں مقام مشاہدہ پر فائز کر دیا جاتا. پھر وہ دیکھنے لگ جاتے اور انہیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے, اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے, اور اس سے وہ انوار ان پر منکشف ہوتے ہیں کہ ان انوار کے ذریعے وہ یقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ مشاہدے پر پہنچتے ہیں بلکہ مشاہدے سے بھی آگے حالت ایقان کو پہنچ جاتے ہیں. تو ابتدا ہمیشہ بن دیکھے ماننے سے کر لینی چاہیے. نصیحت یہ ہوئی کہ ابتدا بن دیکھے ماننے سے کر لینا چاہیے, مشاہدہ اور دیکھنا انہی کو نصیب ہوتا ہے جو بن دیکھے مان کر آگے چلتے, اور جو دیکھنے کی شرط پر شروع سے ہی کھڑے رہتے ہیں کہ نظر آئے تو چلیں, وہ ساری زندگی نابینا رہتے ہیں, کیونکہ نہ وہ چلے نہ دیکھنے کا مقام آیا. کیونکہ دیکھنا پہلے قدم پہ نصیب نہیں ہوتا, بھائی دیکھنا تو آخری قدم پر نصیب ہوتا ہے, اور ابتدا ہو رہی ہے پہلے قدم سے. تو تم کہتے ہیں نظر آئے تو چلیں, خدا کہتا ہے کہ سفر مکمل کرو تو دکھاؤں, تم کہتے ہو کہ دکھائی دے تو چلے, وہ کہتا ہے کہ تم اپنا چلنا مکمل کرو تو دکھاؤں. تو یہ ایک ایسی الجھن ہے کہ اسی الجھن میں انسان مارا جاتا ہے. تو جو چیز سفر مکمل کرنے پہ مل سکتی ہے وہ سفر کی ابتدا پر کیسے ملے گی. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے کہا ڈاکٹر کو کہ ہمارا علاج کرو, اس کو دکھایا، اس نے ایکس رے کروایا، بلڈ ٹیسٹ کروایا، نبض دیکھی، ٹوٹیوں سے آپ کو سٹیتھوسکوپ سے چیک کیا اور کر کے نسخہ لکھ دیا. جب نسخہ لکھوا چکے تو آپ کھڑے ہو گئے، ڈاکٹر گریبان پکڑ لیا کہ میں ٹھیک تو کوئی نہیں ہوں، میں تو جیسے آیا تھا ویسے ہی بیمار ہوں، جیسے آیا تھا ویسے ہی بیمار ہوں، فرق ہی کوئی نہیں پڑا. وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میں نے نسخہ دیا ہے، فرق کہاں سے پڑے؟ وہ کہتے نہیں تو پھر تمہارے پاس آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے مثال؟ تمہارے پاس آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ فائدہ تو تبھی ہوگا کہ میرے نسخے کو مان لو گے اور اس پر عمل شروع کر دو گے. جب عمل شروع کر دو گے اور میرے نسخے والی دوائیاں کھاتے جاؤ گے تو روز بروز دیکھتے چلے جانا، تمہیں پھر مجھ سے آ کر پوچھنے کی نوبت نہیں ہوگی. جو دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہارے جسم کے اندر تمہیں نظر آنے لگ جائے گا، رنگت بدل جائے گی، طاقت بڑھ جائے گی، بھوک لگنے لگ جائے گی، چہرے کی رنگت بدلے گی، صحت اچھی ہوگی. جو دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں خود بخود نظر آ جائے گا. تو یہ تو ابتدا ہے، ابھی تو میں نے نسخہ دیا ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ تقویٰ نصیب ہو تو قرآن مجید تو نسخہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ابتدا میں ہی نظر آ جائے، تو ابتدا میں نظر نہیں آتا. یہ تو دھکے دھوڑے کھانے پڑتے ہیں اور سفر کی ریاضتیں، مشقتیں، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور سارے مرحلے طے کرنے والے جب طے کر لیتے ہیں اور کنارے پر پہنچتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے. ابتدا میں دکھائی نہیں دیتی ہے. ابتدا یؤمنون بالغیب سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے بھی اسی اصول کو مروج رکھا، متقین کی ابتدا الذین یؤمنون بالغیب سے کرا دی. اور جو یہ ساری وادی عبور کر کے کنارے پر پہنچے تو ان کو مجدہ جاں فضا سنایا، وبالآخرت ہم یوقنون. ابتدا ایمان بالغیب سے ہے، انتہا ایقان سے. یہ ایک نیا نقطہ ہے جو پہلے کبھی بیان نہیں کیا، مجھے بھی یاد آ رہا ہے. میں 17 سال کا بھی پورے درس بیان کروں تو اس یہ نقطہ پہلے کبھی بیان نہیں ہوا، اس لیے اس پر میں نے زور دے دیا. ایک چیز اچانک اللہ پاک نے دل و دماغ میں ڈال دی تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا وضاحت سے بیان کر دوں. اور یہ ہماری عملی زندگی کے لیے نصیحت بھی ہے. تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ پھر اللہ کی طرف سے ہدایت پر فائز ہو جاتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ہدایت پر ہوتے ہیں، ہدایت پر فائز کر دیے جاتے ہیں. تو علی ھدی ربہم میں اتنا سفر طے کرنے کے بعد ایک خاص بات، ایک وہ بھی ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی دل میں آ گئی اور دماغ میں، میرے دل میں دماغ میں کیا آئی اللہ پاک نے ڈال دی. ابھی بس اس آیت کریمہ کو پڑھا تو اللہ پاک نے ایک بات دل میں ڈال دی، اس کو بھی بیان کرتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون سی ہدایت ہے بھائی؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. تو ایکان تک کے مرحلے طے کرنے کے بعد ہدایت پر ہیں، تو یہ تو بات ہوئی ان کی جنہوں نے تقویٰ کا سفر شروع کیا تھا. اور ایک ہدایت تو وہ تھی ھدی للمتقین، تو وہ تو ہدایت ملی تو تب ہی اس سفر کی ابتدا ہوئی تھی. ہدایت کے بغیر تو سفر کی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو وہ اسی ہدایت کو لے کے چلے تھے اور سارے مرحلے طے کر کے بھی ابھی اسی ہدایت پر ہی کھڑے ہیں، آگے کچھ نہیں ملنا تھا. نہیں، تو ایک فرق ہے. اب ذرا غور کیجئے، وہاں تھا ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو طلبگار ہیں ان کی طلب کو ہدایت سے پورا کیا جا رہا ہے. وہاں بات تھی حاجت مندی کی، طلب کی ضرورت تھی کہ جو حاجت مند ہوں، جو طالب ہوں، جو ضرورت مند ہوں تقویٰ کی راہ پر چلنے والے، ان کے لیے ہدایت ہے. وہاں ہدایت کی فراہمی تھی، یہاں اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں ہدایت پر انہیں فائز کر دیا گیا ہے. یہاں تمکن علی الہدایہ ہے. کیا ہے تمکن علی الہدایہ؟ کہ جو لوگ یہ سارا سفر طے کر لیں تو اللہ پاک انہیں ہدایت کے مقام پر متمکن کرا دیتا ہے. تو مطلب کیا؟ مطلب اب یہ کہ انہیں اللہ وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ جدھر توجہ کرتے ہیں ان کی توجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہدایت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یعنی ان پر، انہیں اللہ پاک ہدایت پر متمکن کر دیتا ہے، ہدایت پر فائز کر دیتا ہے. تو یعنی پہلے وہ جب ہدایت ان کو ملی تھی تو وہ ہادی ہو گئے تھے, یا یہ ہدایت یافتہ ہو گئے تھے, ہدایت یافتہ ہو گئے تھے, اب متمکن ہونے کے بعد وہ ہادی و مہدی ہو گئے ہیں, وہ ہادی و مہدی ہو گئے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں ہدایت پر ایسا تمکن عطا کیا ہے کہ اب ان کی توجہ سے لوگوں کو ہدایت کا فیض ملتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ خود ہدایت والے ہو گئے ہیں بلکہ ان کے ذریعے اللہ پاک ہدایت کی نہریں اور ہدایت کے چشمے رما کر دیتا ہے, تو ہدایت بانٹتے پھرتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہ فلاح والے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی انہی آیات میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت بھی بیان فرمائی اور ختم نبوت کا نقطہ بھی عطا کیا. ختم, اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی 6 نشستوں میں نہیں پارا ختم ہوگا, چلو تھوڑا چلتا رہے گا چلتا رہے گا, اس کو ہم جاری رکھیں گے جتنی نشستیں بھی بن جائیں گے, مگر رہے گا. تو اللہ پاک نے انبیاء پر حضور علیہ السلام کی فضیلت اور ختم نبوت کا نقطہ بھی اس مقام پر بیان کیا, اور وہ یہ ارشاد فرمایا, اگر آپ پیچھے غور کریں, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے, جو آپ کی طرف نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. عام قاعدہ تو یہ ہے کہ جو پہلے ہو اس کا, اس کی بات پہلے کی جاتی ہے, اور جو آخر میں آئے اس کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے. تو یہاں ایک عجیب بات ہے کہ عام ترتیب سے ہٹ کر کہا کہ جو آپ پر وہی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا, تو ایسی ترتیب ایسے کیوں نہیں رکھا گیا کہ جو وہی پہلے نازل ہوئی آپ پر اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو آخر میں آپ پر آئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, یہ کیوں نہیں بیان فرمایا؟ وہ یہ نہیں, مقصود اللہ پاک کو یہ تھا کہ سارے نبیوں کا ذکر ہو ایک بات, اور یہ بھی بیان ہو جائے کہ وہ پہلے آئے اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آیا, بیان یہ بھی ہو جائے, اور منشا یہ بھی تھا اس ترتیب کے باوجود ذکر محبوب کا پہلے آئے اور باقیوں کا بعد آیا, یہ بھی مقصود تھا. اس لیے اللہ پاک نے کیا کیا کہ اپنے محبوب کو جو تمام انبیاء کے نبی ہیں اور سب سے برگزیدہ نبی ہیں اور افضل الانبیاء اور افضل الرسل ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ انبیاء اور رسولوں پر فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے ذکر پاک کو مقدم کیا, آپ کا ذکر پہلے کیا اور باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا. تو اس ترتیب کی حکمت تو یہ تھی. اب یہ تو ہو گئی فضیلت کی بات, اب ختم نبوت کی یہ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کر کہ جو وہی آپ پہ نازل ہوگی اس پر ایمان لاتے, پھر فرمایا اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی اس پر ایمان لاتے ہیں, تو پتہ چلا وہی حق ہے جو حضور پر آئی یا حضور سے پہلے آئی, اللہ نے اسی کو وہی قرار دیا ہے, اور جو کوئی بعد میں کچھ لیے پھرے اور کہیں مجھ پر بھی کچھ آئی, اللہ نے فرمایا یہ وہی نہیں کچھ اور ہوگا, یہ وہی نہیں کچھ اور ہوگا, کیونکہ ایمان جس پر لانا ہے اور ایمان جس پر لایا جانا ضروری ہے وہ وہی تو فقط وہی ہے جو میرے محبوب پہ اتری اور جو آپ سے پہلے اتر چکی, اور میں محبوب کے بعد وہی بھیجی ہی کوئی نہیں, اگر بھیجی ہوتی تو اس پر ایمان لانے کا حکم بھی میں یہاں کرتا اور کہتا جو آپ پر لائی اتری اس پر ایمان لاتے, جو آپ سے پہلے آئی اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو آپ کے بعد آئے گی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو وہی بھیجنے والا جب اپنے محبوب کے بعد کسی وہی کا ذکر ہی نہیں کرتا تو پھر وہ وہی کس نے بھیجی جو حضور کے بعد آئے گی؟ اللہ نے تو نہیں بھیجی, اللہ نے نہیں بھیجی. تو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی وہی نہیں ہے. تو ختم نبوت کا بھی بیان ہو گیا اور تمام انبیاء پہ فضیلت کا بھی بیان ہو گیا, اور یہاں پر یہ پانچ آیتوں پر آج گفتگو ختم کر رہا ہوں, اور ختم کرتے ہوئے آخری نقطہ جو یہاں سے معلوم ہوا اس سے, وہ یہ آپ نے دیکھا کہ مقصود حقیقت میں تو مقصود ہمیں اب پہلے والی وحی تو آج صحیح طریقے سے دستیاب ہی نہیں ہے. جو وحی آقا علیہ السلام سے پہلے اتری تھی وہ لفظاً اور معنی بالکل صحیح صحت اور کاملیت کے ساتھ میسر ہی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو میسر نہیں تو ان کا ذکر بطور خاص یہاں کیوں کیا؟ جو وحی میسر ہے اور جس نے قیامت کے دن تک کام آنا ہے صرف اس کا ذکر کر دیا جاتا نہیں. تو یہاں ایک ادب سکھایا ہے. وہی پہلے نبیوں پر اترنے والی آج مکمل صحت کے ساتھ محفوظ ہے یا نہیں یہ دوسری بات ہے. مگر وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ نبی اور میرے برحق رسول تو تھے نا. تو ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تم آقا علیہ السلام کے اپنے محبوب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو گئے, تو امتی ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا ذکر چھوڑ دو, ان کا ادب چھوڑ دو, ان پر ایمان لانا چھوڑ دو اور ان کو ماننا چھوڑ دو. نہیں, ان کا بھی ادب کرو, احترام کرو اور ان پر بھی ایمان لاؤ, اور جملہ حقوق بلوز رکھتے ہوئے پوری توجہ پھر نبی آخر الزمان کی طرف کرو جہاں سے چشمہ تمہاری ہدایت کا جاری کر دیا گیا. تو ایمان بالانبیاء پر قیاس کرتے ہوئے باقی نبیوں پر ایمان لانے کا جو حکم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ معلوم ہوا کہ جو مرید ہوتے ہیں, بے شک مرید تو ایک شیخ کے ہوتے ہیں, تم مرید تو ایک شیخ کے ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقایوں کا صفایا کر دیں, باقی کسی بزرگ کو نہ مانیں, کسی کا ادب نہ کریں, کسی کا احترام نہ کریں, کسی کی ولایت کا اقرار نہ کریں, نہ. تو یہ چاہیے کہ حسن عقیدہ حسن ادب ہر ایک سے رکھا جائے, مگر اتباع میں اپنے شیخ کو مقدم جانا جائے. حسن اعتقاد حسن ادب ہر ایک سے رکھا جائے, پیروی میں اتباع میں اپنے شیخ کو مقدم جانا جائے, پہلے سمجھا جائے. اسی طرح وہ لوگ ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں, تقلید میں امام اعظم کو مقدم رکھا جائے مگر حق پر تینوں سارے اماموں کو مانا جائے. ہم قائد کسی ایک کو مانتے ہیں, استاد مربی مرشد کسی ایک کو مانتے ہوں گے آپ لوگ, اس کو مقدم رکھیں اتباع میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قیادتوں اور باقی اساتذہ اور باقی علماء اور باقی بزرگوں کی نفی کر دیں یا ان کی توہین کریں یا ان کی تنقید کریں یا ان کے اوپر کیچڑ اٹھا لیں. اللہ پاک نے اس بد اخلاقی سے روک دیا, فرمایا کہ لحاظ ادب احترام ہر ایک کا کرو اس کے مقام اور مرتبہ کے مطابق, لیکن جس کی اتباع کر رہے ہو جس کی پیروی کر رہے ہو اس کو بے شک مقدم جانو بے شک افضل جانو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی تنقید کی جائے یا نفی کی جائے. یہ وہ ادب ہے جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے یہاں فرقہ بندی پیدا ہو گئی اور دھڑے بندی پیدا ہو گئی اور معاشرے میں نفرت اور کدورت پیدا ہو گئی. ہم انتہا پسند ہو گئے ہیں, یعنی جب ایک کو مانتے ہیں تو ایک کو ماننے کا حق یہ سمجھتے ہیں کہ باقی ساروں کا رگڑا بلا کے رکھ لیا جائے, باقی ساروں کو برا بھلا کہا جائے, ساروں کے نقائص نکالے جائیں اور ایسا مقابلہ کرواتے ہیں کہ جس کو مانتے ہیں اس کو تو آسمان پر بچھا دیا نا, اور باقیوں کو ہم ذریر رسوا کرنا معاذ اللہ استغفر اللہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. خواہ یہ سیاسی میدان میں بات ہو, خواہ علمی میدان میں بات ہو, خواہ فقہی اور روحانی میدان میں بات ہو, خاص سماجی اور معاشرتی میدان میں بات ہو, ادب کا حسن ادب کا تقاضا اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے اس کے پیروکار بن جاؤ, جو آپ کو زیادہ اچھا لگے اس کے مرید بن جاؤ, اس کے شاگرد بن جاؤ, اس کے پیروکار بن جاؤ, اس کے اتباع بن جاؤ, اس سے فیض لو. اور باقی لوگ اسی طرح کئی ہوں گے جن کو کچھ اور اچھے لگتے ہیں, لہذا حسن ادب یہ ہے کہ دوسروں کو گالی نہ دو, دوسروں کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ پھر تمہارے قائد کو, تمہارے استاد کو, تمہارے ماں باپ کو, تمہارے مرشد و مربی کو بھی برا بھلا کہیں گے. یہ ایک نقطہ ہے جو اس آیت کریمہ سے اخذ ہوتا ہے. تو یہ حسن اخلاق اور حسن ادب کا تقاضا ہے. اگر یہ رویہ ہم اپنے اخلاق میں اپنا لیں تو امت مسلمہ میں مجموعی طور پہ باہمی نفرت اور قدورت اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
سامعین محترم, مفکر اسلام, مفسر قرآن, پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس سال ماہ رمضان المبارک میں درس قرآن کا سلسلہ تفکر قرآن کو عنوان سے جامع مسجد منہاج القرآن 365 ایم ماڈل ٹاؤن لاہور میں شروع کیا ہے۔